الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من دانت بالاصول معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو زمین میں موجود حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ معزز سامعین کرام یہاں اللہ جل شانہ نے تمام اولاد آدم کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارشاد نہیں فرمایا بلکہ یا ایھا الناس کل اولاد آدم کو مخاطب فرمایا، اس لیے کہ اللہ کریم نے اس مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور خصوصی حصوں سے بشریت کو جہاں تخلیقی پہلوؤں سے نوازا ہے، وہاں یہ جو حصے عبادت کے ہیں، جو حصے رضا کے ہیں، جو حصے قرب کے ہیں، ان سے بھی نوازا ہے۔ اس کا احسان اس نے کلام ذاتی عطا فرمایا، اس کا احسان انبیاء الرسل مبوس فرمائے، یہ خصوصی انعامات ہیں۔ وگرنہ محض عبادت کی بات آئے تو قرآن کریم نہ صرف ہر شے کی عبادت کے حوالے سے بیان فرماتا ہے بلکہ فرماتا ہے جو سائے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیا کریمہ ہے، چونکہ ہم تو وجود کی بات کرتے ہیں نا، تو کسی بھی وجود کا جو سایہ ہے قرآن کریم سائے کے حوالے سے بھی بیان فرماتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، چونکہ سایہ بھی تو ایک نام ہے، ایک مقام ہے، تو فرمایا سائے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ خصوصی شرف اس نے اپنے کرم اور احسان سے بخشا۔ اب جب بات بشر کو مخاطب کرنے اور اس کی رہنمائی کی فرمائی جا رہی ہے تو کل انسانیت کو، کل اولاد آدم کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الناس قولوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں موجود حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ صرف حلال ارشاد نہیں فرمایا، متصل پاکیزگی بھی ارشاد فرمائی۔ روایت میں ملتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ اللہ کریم پاک ہیں، اللہ کریم کو پاکیزگی پسند ہے۔ تو جب بات آتی ہے رزق کی تو بنیادی طور پر چار ذرائع جو ہیں رزق کے، معروف ذرائع جو ہیں، زراعت ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے اور مزدوری ہے۔ یہ چار معروف ذرائع ہیں، ان چاروں کے تحت پھر بہت ساری آگے جزیات آتی ہیں، لیکن کلی طور پر اگر ذرائع آمدن معروف تقسیم کیے جائیں تو یہ چار۔ اور جب فرمایا جا رہا ہے کہ زمین میں موجود، تو جو انسانی زندگی ہے اور اس کے اسباب ہیں، وہ سارے اسباب کسی پہلو سے بھی حاصل کیے جا رہے ہوں تو بنیادی طور پر جو رزق میسر آ رہا ہے وہ زمین سے آ رہا ہے۔ اس کی کون سی شکل ہے، کون سی صورت ہے، کون سے پہلو، کیسے پہلو جن سے حاصل ہو رہا ہے، لیکن بنیادی بات جو ہے وہ رزق زمین سے حاصل ہو رہا ہے۔ اب جب حلال رزق کی بات آتی ہے معزز سامعین کرام، تو اس کے جو طریقے اور ذریعے ہیں وہ بھی حلال چاہیے۔ بنیادی طور پر شے حلال ہونی چاہیے، لیکن جو طریقہ یا ذریعہ اختیار کیا گیا ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ وگرنہ حلال شے حرام پیسوں سے خریدی جائے تو حلال نہیں ہوگی. حلال شے کو حرام, جیسے کہ اگر کسی کا جانور ہے اور اس پر کوئی دوسرا اسے چوری کرتا ہے اور اس پر اسے ذبح کرتے ہوئے اس پر تکبیر پڑھ رہا ہے تو حلال نہیں ہوگی, وہ حرام ہی رہے گی. بلکہ تکبیر پڑھنے والا جو ہے اسے کلمہ طیبہ کی ضرورت ہوگی, چونکہ اللہ کریم نے اسے حرام قرار دیا اور یہ اسے حلال کر رہا ہے, تو اللہ کے مقابلے میں یہ دین جو ہے وہ لا رہا ہے. تو یہ بڑی باریکی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر ایک پہلو اثر کے حوالے سے ہے. حلال گوشت کا ٹکڑا یا حرام گوشت کا ٹکڑا, دونوں اگر صاف ستھرے ہوں, میڈیکلی ان میں کوئی نقص نہ ہو, ہائیجینکلی ٹھیک ہوں, تو معزز سامعین کرام وجود پر اثرات جو ہیں ان کے ایک جیسے مرتب ہوتے ہیں. لیکن حلال اور حرام کا فرق جو ہے یہ اثرات نیاخانے دل پر مختلف مرتب کرتے ہیں. حلال رزق نہ صرف وجود کو فائدہ دیتا ہے بلکہ وہ ایمان کو تقویت کا سبب ہوتا ہے, وہ روحانی طور پر انسان کو مضبوط کرتا ہے, نیکی کی رغبت دیتا ہے, برائی سے روکنے کی قوت نصیب ہوتی ہے. لیکن اگر لقمہ حرام ہے اور اگر وہ افزان صحت کے حوالے سے درست بھی ہو تو وجود کو تو شاید وہ تقویت دے, لیکن وہاں جہاں کیفی ایسے ہیں وہاں وہ نقصان پیدا کرے گا. نیکی سے بندہ دور ہوتا چلا جائے گا, اسے برائی جو ہے وہ مرغوب ہوگی, برائی کی طرف اسے رغبت ملنی شروع ہو جائے گی. تو اللہ کریم نے بنیادی حصہ, چونکہ یہ جو خوراک ہے ضروریات زندگی میں ایک بڑا بنیادی عنصر ہے, اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ زمین میں موجود حلال, یہ ہر شے موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ آج اسے کسی نے پیدا کرنا ہے. رب کائنات نے جہاں مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اس کی شان ربوبیت ہے کہ اس نے اس کے رزق کے ذرائع بھی پیدا فرما دیے ہیں. حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اب حلال کھانا ہے, یہ بنیادی ضرورت ہے, اس کھانے کو اس حکم کے تحت کھاؤ جو اللہ کریم نے مقرر فرمایا حلال ہوگا. تو معزز سامعین کرام بے شمار پہلو اس میں داخل ہوتے ہیں. قدرت کے امور تکوینی ہوتے ہیں, جہاں لقمہ حلال ایک انسان کو تقویت دے رہا ہے نیکی کی طرف اور رغبت اسے نصیب ہو رہی ہے اچھائی کی, وہاں جب وہ اس لقمے کو کمانے جاتا ہے, حاصل کرنے جاتا ہے, تو بے شمار جو اس کے گرد و پیش مخلوق رہتی ہے ان کے حقوق ادا ہوتے ہیں, ان کے حقوق جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے, ناحق نہیں ہوتا, چونکہ ذرائع بھی وہ اعلیٰ استعمال کر رہا ہوتا ہے, بہتر استعمال کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح پھر جب بات آتی ہے اس کے ذریعے جو ذرائع آمدن ہیں ان پر بحث آتی ہے, تو کاروبار میں بھی جو لین دین ہے وہ صاف ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے, کھجوروں کا ڈھیر ہے, اس کی فروخت کا معاملہ ہے, تو آپ نے جنس تھی, کھجوریں تھیں, اس طرح کی مختلف چیزیں جو تھیں, لیکن جس ڈھیر کو آپ نے دیکھا ہلکی سی تراوٹ تھی اس میں جو نیچے اس کا مال آتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جو گاہک خریدے اسے اس تراوٹ کا بھی بتاؤ کہ جو خشک تمہیں سامنے سے نظر آ رہا ہے اس کے نیچے جو مال ہے اس میں ابھی تراوٹ ہے. یعنی یہ لین دین انصاف کے ساتھ. اب وہ رزق حلال کما رہا ہے لیکن جو خریدار ہے اس کی حق تلفی بھی نہیں ہو رہی, وہ جیسا مال چاہ رہا ہے یا جو مال ہے اسے اپنی مرضی سے خرید رہا ہے, اس پر کوئی ایسی نہ سختی ہے اور نہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. اسی طرح جب بات زراعت کی آتی ہے معزز سامعین کرام, تو زراعت میں اللہ کریم کسان کو فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے ساتھ اتنی مخلوق کا رزق شامل ہے کہ ایک چونٹی سے لے کرو جانور اور چرند پرند تک کتنی ہی اقسام ہیں جو اس کے ساتھ رزق میں شریک ہیں. تو وہ جو شراکت داری مخلوق خدا کی اس کے رزق میں ہے, یہ اس کی بخشش کو کافی ہے، لیکن بنیاد ایمان ہے، اپنی جو فرائض ہیں اس کی ادائیگی ہے، تو یہ باقی جتنے حصے ہیں اسے اتنی تقویت نصیب ہوگی، چونکہ اس کی سبب میں اللہ کریم نے مخلوق کا رزق ڈال دیا۔ اب جب وہ اپنی فصل کی بجائی کو آتا ہے، کھاد لینے جاتا ہے، بیج لینے جاتا ہے، تو کسی سے دھوکہ دہی بھی کر سکتا ہے اور حق کے ساتھ بھی وہ لین دین کر سکتا ہے۔ اپنا مال جو تیار ہوتا ہے اسے بیچنا ہے، کیسے بیچنا ہے، اس بیچنے میں بھی وہ اپنے دونوں راستوں میں سے، صحیح اور غلط میں سے، وہ اپنے لیے چناؤ کرتا ہے۔ جو تقسیم ہے، جو اللہ کی راہ میں دینا ہے، جو غریبوں کا حصہ ہے، اسے کیسے ادا کرتا ہے، جو دیتا ہے اور ناپ تول کرتا ہے، اس میں کیا معاملہ آتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حیات مبارکہ کے واقعات میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ آپ یہیں قریب ایک آبادی ہے، وہاں آپ تشریف لے، تو ساتھی تھے جن کا وصال ہوا، اچھے نیک آدمی تھے، اچھا وقت انہوں نے بسر فرمایا تھا، تو آپ ان کے لیے جب آپ نے دعا فرمائی تو آپ نے محسوس فرمایا کہ وہ کوئی تکلیف ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت میرا معاملہ لین دین کا تھا، اور میں آج سے کچھ عرصہ پہلے، یہ پیسے تو اس طرح نہیں ہوتے تھے کہ ہر ایک نے اپنے ساتھ پیسے اٹھائے ہوئے اور لے دے رہا ہے، بالعموم جنس کا تبادلہ ہوتا تھا، اور یہ جو جنس کا تبادلہ ہے، یہ جو آج افراط زر اور یہ معاملات ہیں، اس سے بھی بچاتا ہے، یہ بڑا صاف اور سالڈ جو ہے انداز ہے لین دین کا۔ تو اس وقت پیسے کہاں ہوتے تھے، تو جنس کا تبادلہ ہوتا تھا، تو وہ لین دین میں جب گندم خریدتا تھا تو وہ جو پیمانہ ہے، جسے ہم اپنی زبان میں اسے ٹوپا کہتے ہیں، اس ٹوپے سے وہ جب پیمانہ دانوں کا بھرتا، تو جو دانے گرتے اسے پنجابی میں کیرا کہتے ہیں، کہ گر گئے، یعنی گر گئے، گرنے والے دانے کو کیرا کہتے ہیں، تو وہ جو اس پیمانے پر دانے چڑھتے تھے، وہ پانچ کے سیر کا تھا یا تین سیر کا تھا، جو بھی پیمانہ تھا، تو جو دانے اس پر چڑھ کر گرتے تھے وہ اپنے سامان میں اس کے میں رہتے تھے اور وہ رکھ لیتے تھے۔ حالاں جب پیمانہ تل گیا تو اب اس سے گرے یا اس میں رہے، وہ جس کے ساتھ سودا ہے وہ مالک تو وہ ہو۔ تو وہ انہوں نے عرض کی، حضرت مجھے وہ کیرے کا حساب نہیں چھوڑ رہا، باقی معاملات تو میرے اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، لیکن جو مخلوق کے لین دین میں میرے ہاتھوں وہ کیرا جو میرے ہی حصے میں گرتا رہا اور میں نے اس کے حوالے نہیں کیا، اس کا جواب نہیں بن پا رہا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں معزز سامعین کرام، کہ اگر آپ میری اس بات سے، اس پہلو سے اختلاف کریں کہ یہ کہاں کی کیا باتیں کر رہا ہے، تو آپ اسے حقائق ہی جان لیں، چونکہ حقائق کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تربیت ہو، ایک باریکی کی نشاندہی ہو۔ لیکن جب اس بحر میں ہوں گے، تصوف اور اس کیفی حصوں میں ہوں گے، تو پھر یہ حقائق نہیں، پھر یہ چیزیں جو ہیں منکشف ہوتی ہیں، تو پھر سمجھ آئے گی کہ اس سے مطلب کیا ہے۔ یعنی وہ زندگی جسے آج ہم بسر کر رہے ہیں، یہ سمجھداری اس ادائیگی میں درکار ہے۔ تو جب بات لین دین کی آئے، تو پھر یہ جو کہرے ہیں معزز سامعین کرام، ان کے حساب پھر دینے پڑتے، ایک ایک دانہ کسی کا جو ہم لیں گے، اسے ایک دانے کا حساب دینا۔ پھر اسی طرح مزدوری ہے، اب اگر مزدور اپنے حصے کا کام نہ کرے اور یہ چاہے کہ میں مزدوری پوری لے لوں، تو پھر وہ رزق حلال نہیں ہوگا۔ جس درجے کی کمی کوتاہی کی جائے گی، اس درجے کی اس میں کمزوری واقع ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح ملازمت ہے، ایک معاہدہ ہے، مزدوری میں بھی ایک معاہدہ ہے، ملازمت میں بھی ایک معاہدہ ہے، کہ بندہ باہم معاہدہ کرتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ میرا اوزانہ ہے، فریقین اسے طے کرتے۔ اب فریقین طے شدہ معاہدہ پورا نہیں کرتے، جو حصے کا کام ہے اس حوالے سے لیکن یہ چاہیں کہ جو معاوضہ طے ہے وہ پورا ملے, تو کیا پھر یہ معاملہ جائز ہوگا اور اس کا حلال ہوگا؟ تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, معزز سامعین کرام, اللہ کی ذات تو دیکھ رہے. اب جب ان چار معروف جو رزق کے ذرائع ہیں, اس کے بعد جب باتیں آتی ہیں تو ان میں بہت سارے پھر ابہام آتے ہیں. اب وہ معاملہ کیا ہے, کیسا ہے؟ تو یہ وہ معاملہ جب کوئی بھی کسی قسم کا سامنے ہو تو پھر اس پر جو تحقیق ہوگی اس سے پھر ان چیزوں پر بندہ اصول جو ہیں فقہ کے انہیں دیکھتے ہوئے بات کر سکتا ہے. لیکن معروف یہ بنیادی طور پر چار ذریعے. تو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ لوگو, زمین میں موجود حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. رزق کے حلال انسان, اب جب خوراک وجود میں آتی ہے تو وجود میں قوت پیدا ہوتی ہے, وجود میں جب قوت پیدا ہوتی ہے تو اس میں حرکت آتی ہے. وہ حرکت کیسی ہے, کس طرف کی ہے, اس سے مقصد کیا ہے, یہ پھر اگلی بحث آتی ہے. یہی وجودی قوت دفاع میں بھی استعمال ہوتی ہے, یہی وجودی قوت کسی کا حق چھیننے میں بھی استعمال ہوتی ہے. تو وہ جو طاقت خوراک سے وجود کو ملی, اس کے مصارف میں جب دیکھیں گے تو وہ قوت کا جو مصرف ہے وہ کہاں ہوا, کیسا ہوا؟ تو فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اوپر جو بیان فرمایا یا ایھا الناس, بنیادی طور پر ایمان کا نصیب ہونا یہ اس بات کو واضح فرما دیتا ہے کہ جو حق ہے اور جو باطل ہے, اور جو باطل پر کھڑا ہے اور باطل کو ہی حق کہہ رہا ہے, تو پھر معاملہ تو یہ ہو گیا کہ دو ہی راستے ہیں. ایک وہ راستہ ہے جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا, رہنمائی فرمائی, جو اس کی رضا اور قرب کی طرف لے جاتا ہے. دوسرا راستہ بدی کا ہے, اور جیسے حق کا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے اسی طرح بدی کا راستہ شیطان کا ساتھ دیتا ہے, اور شیطان کے راستہ جو ہے وہ سیدھا جہنم میں لے جاتا ہے. تو جب بات نقش قدم پر آئی تو جو ہے ہی بے ایمان, تو وہ تو اس کا تو معاملہ آ ہی اس طرف گیا جہاں شیطنت ہے. لیکن اس آیہ کریمہ میں دیکھیں یا ایھا الناس, اے اولاد آدم, اس سے اپنی مخلوق پیاری ہے, یہ امتحان گاہ ہے, اس نے رہنمائی عطا فرمائی. جیسے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے, رنگ و نسل کی یا قوم کی کہیں کوئی الگ بات نہیں ہے, تمام انسانوں کے لیے آپ مبعوث ہوئے. تو اللہ کریم یہاں تمام مخلوق کو یہ بنیادی حصے سے آگاہی عطا فرما رہے ہیں کہ حلال کھاؤ. اب کافر ہے تو جو وسائل ہیں وہ جائز تو استعمال کر سکتا ہے نا جی, کسی کی حق تلفی تو نہیں کر سکتا. پھر اس میں وہ پاکیزگی, جیسے آپ نے آٹا گوندنا ہے تو اس آٹے کے گوندنے میں صاف اور پاک پانی بھی استعمال ہو سکتا ہے, اور خراب ناپاک پانی بھی استعمال ہو سکتا ہے. اب آٹا صاف ہے, پاک ہے, حلال ذریعے سے کمایا گیا ہو, گونتے وقت اس میں پانی وہ ڈال دیا جائے جو ناپاک ہے, تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ حلال تو ہوگا, اس کی پاکیزگی نہیں رہے گی, تو اس میں نقص واقع ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی بے ایمان ہے تو وہ جو ذرائع اختیار کرتا ہے وہ جائز ہوں, اور پھر اسی انداز کو اختیار کرے کہ آگے وہ صفائی کا اہتمام اور پاکیزگی کا وہ رہے جو ظاہری حصوں میں ہے, تو پھر اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر یہ باریکی اپنے حق کے حوالے سے وہ خیال کرے گا تو آہستہ آہستہ یہ امید ہے کہ اللہ کریم اسے حق کی رغبت عطا فرما. چونکہ متصل جو حصہ ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, پہلے خوراک, وہی خوراک طاقت دیتی ہے, وجود میں حرکت پیدا ہوتی ہے, پھر بات چلنے کی ہے یا کھڑے ہونے کی ہے, درست چلنے کی ہے یا غلط چلنے کی ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. تو سمجھ آتی ہے کہ مخاطب کل اولاد آدم کو فرمایا جا رہا ہے خوراک پر, جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ باریکی اور دھیان، پھر بات وہاں آئے گی جہاں وجودی حرکت کی، نیت کی عملی صورت جو جہاں آ رہی ہے، وہاں بندہ کیا کر رہا ہے اور کس طرف جا رہا ہے، اور پھر نور ایمان نصیب ہو تو پھر بات کیسی ہوگی کہ اللہ کریم نے کلمہ حق عطا فرمایا، پھر وہ توفیق دے کہ انسان حلال رزق کمائے، پاک ہو، پھر وہ خوراک اسے کہاں تک لے جا سکتی ہے، اسے کس درجے کا ادراک عطا کر سکتی ہے کہ یہ باتیں شیطان کی ہیں، اس طرف میں نے نہیں جانا، یہ راستہ شیطنت کا ہے، اسے میں نے اختیار نہیں کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے ذہن میں، یہ ایک آدمی میں شیطان کے اثرات بھی ہوتی ہیں اور ملائکہ کے اثرات بھی ہوتے ہیں. شیطانی اثرات اسے برائی جو ہے اس کی سوچ دیتے ہیں اور حق کے خلاف کرتے ہیں، اور جو ملائکہ کے حوالے سے اس پر اثرات ہیں، نیکی کی جو بات ہے، وہ اسے نیکی کی رغبت بھی دیتی ہے اور حق کی تصدیق بھی کرتی ہے. وہ جو شیطانی خیال ہے وہ جب آئے تو قرآن و سنہ ہمارے سامنے ہے، صحیح اور غلط کی ہر ایک کو پہچان ہے، تو جب یہ غلط خیال کوئی بھی آئے تو اس سے اللہ کریم کی سے اس سے حفاظت مانگنی چاہیے کہ اللہ کریم کی حفاظت نصیب ہو اور اس سے بندہ محفوظ رہے اس برائی سے. اور اچھائی کی سوچ آئے، خیال اچھائی کا آئے، تو پھر اسے اختیار کرنا چاہیے، اللہ کریم سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ یہ جو اچھا خیال نصیب ہوا ہے اسے میں اختیار کروں اور عملی صورت پر لے آؤں. تو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اب تیسرا پہلو کہ یا ایھا الناس کی صورت میں کہ شیطان دشمن ہے، یہ انہو لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. مخاطب یا ایھا الناس، اس آیا کریمہ کا اختتام انہو لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جو کفر کر رہا ہے شیطان اس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے یا دوستی نبھا رہا ہے، ایسا نہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جو قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا، جہاں آپ کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور اس نے انکار کیا، تکبر کیا، مردود ٹھہرا، قرآن کریم اس واقعے کو بڑا واضح بیان فرماتا ہے. اور اس کے یہ اس موضوع کے یہ الفاظ کہ میں انہیں بہر اللہ اپنے مقصد حیات سے ہٹا دوں گا اور دوزخ کا ایندھن بناؤں گا، حق سے ہٹاؤں گا، تو یہ کھلی دشمنی ہے جو وہ اولاد آدم سے رکھتا ہے. اب جو اس کی راہ پر ہے مخلص اس کے ساتھ بھی نہیں، چونکہ وہ چاہتا ہے کہ مزید برائی کرے تاکہ مزید جو دوزخ کی گہرائی ہے اس میں یہ گرے. قرآن کریم اس موضوع کے وہ الفاظ بھی بیان فرماتا ہے کہ جو قیامت کے دن مخلوق اس پر اعتراض کرے گی تو یہ اس وقت کہے گا کہ میں تو تھا جھوٹا، جھوٹے وعدے پر تم نے اعتبار کیا اور میرے ساتھ چلے، تو وعدہ تو اللہ کا سچا تھا جسے تم نے چھوڑا، مجھے کیوں گلا دیتے ہو، جیسے تم نے بھگتنا ہے ایسے میں نے بھی بھگتنا. تو پھر وہ بنیادی طور پر جو کفر کر رہا ہے دوست اس کا بھی نہیں ہے، ہے اس کا بھی دشمن، چونکہ چاہ رہا ہے کہ اسے مزید جو ہے نقصان ہو، مزید سزا کا وہ مستحق ہو. اور بندے مومن پر تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اسے ایمان جو نصیب ہوتا ہے اس کی حفاظت کا سبب ہو جاتا ہے. اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا واضح بیان فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت کا راستہ آسان ہے، دوزخ کا مشکل ہے. یہ غلط العام ہے کہ نیکی مشکل ہے، نیکی آسان ہے، چونکہ وہ مزاج کے مطابق بھی ہوتی ہے، معاشرے میں بھی اس کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے، تو ایک روانی ہوتی ہے نیکی میں. لیکن برائی جو ہے اس میں وہ روانی نہیں ہوتی، وہ ایک عمومی جو معاشرتی مزاج ہے اس کے خلاف بھی ہوتی ہے، اور اسے اچھا جانا اور گردانا بھی نہیں جاتا، اور اسے اختیار کرتی ہوئی تکلیف بھی میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے. اب رزق حلال کے لیے جاتا ہے تو وہ مطمئن ہے، اپنی بھلے مزدوری کر رہا ہے، وہ دن بھر اپنی مزدوری کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، تھکتا ہے، لیکن اطمینان کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. اب جو ڈکیتی کرنے جا رہا ہے، کسی کے گھر چوری کرنے جا رہا ہے، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ جا رہا ہے اور اسی طرح کی مشقت سے گزرتا ہے اور اسی دھڑکتے دل کے ساتھ واپس پلٹتا ہے. تو وہ تکلیف میں سے گزر کر اسی طرح واپس، اور یہ مطمئن ہوتا ہے. تو جو امور درست ہیں ان پر عمل پیرا ہونا آسان ہے. یہاں برکت ہے وہاں بے برکت کی ہے، یہاں اللہ کا ساتھ ہے وہاں بندہ اللہ کے ساتھ سے محروم ہو گیا، اس نے اپنی بدبختی جاگی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں جانا آسان ہے بنسبت دوزخ کے، اور کیسی بدبختی ہے کہ مشکل راستہ اختیار کرتے ہوئے پھر بندہ دوزخ میں جا کر سر ڈالے. تو یہ جو بنیادی حصہ ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، معزز سامعین کرام، اس میں ایک اور یقینی بات جس میں سے ہم گزرتے ہیں، شاید اس کا ادراک کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، کہ چلنا ہے. یہ نہیں کہ یہ ساقط ہوگی زندگی، چلنا ہے. اب انتخاب ہے کہ حق پر چلنا ہے یا نہ. تو فرمایا چلنا ہے، تو بات اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کی ہوگی تو کیسی ہوگی، اور جب شیطان کے کوئی راہ لے گا جو کھلا دشمن ہے، اولاد آدم کا دشمن ہے، تو پھر معاملہ کیسا ہوگا. وجہ سامعین کرام، خوراک انسانی مزاج پر بہت بڑا اثر ڈالتی ہے. صرف اس کا جو طبی معاملہ ہے صرف وہ نہیں ہے، چونکہ یہ جہان فانی، یہ عالم خلق ہی صرف نہیں ہے، یہ زندگی کی ایک کروٹ ہے. اس سے پہلے بھی حصے ہیں اور اس کے بعد کے بھی حصے ہیں، اور جو بعد کے حصے ہیں وہ ہمیشگی کے. پہلے بہت عرصہ ہوگا لیکن اس کا تعین ہے، ایک حد ہے، اس کے بعد لامحدود ہے. تو یہاں زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، جیسی خوراک ہم کھائیں گے ویسے مزاج پیدا ہوں گے. اس لیے یہ بہت باریکی کی بات ہے کہ جہاں ہم اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان کی تربیت کی کوشش کرتے رہتے ہیں، پل پل ان کی تربیت کا خیال کرتے ہیں، وہاں خیال کریں کہ لقمہ لقمہ جو ہے، گھونٹ گھونٹ جو پانی ہے، حلال جو ہے وہ ان کے وجودوں کو نصیب ہو. پھر اللہ غفور الرحیم پیدا بھی فرمایا اس احتیاج کی تکمیل کو، رزق اور اسباب بھی عطا فرمائے، اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے اسے عبادت کا درجہ بھی عطا فرماتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، اجر اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے. بھوک ہی اپنی مٹا رہا ہے، دیا ہوا اس کا ہے، لیکن وہ غفور الرحیم رزق حلال عین عبادت اسے عبادت کا درجہ دیتا ہے. اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. پھر مزاج جو ہے وہ صالح اور صالح امور کی طرف رغبت پاتا ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کھلا دشمن ہے. اب دشمن سے دشمنی کی توقع نہ ہونا عقل مندی کی بات نہیں ہے. آج ہم بے شمار خرابیوں کی بات کرتے ہیں، بے شمار اقوام کی، ممالک کی، مختلف جو امور ہیں ان پر بحث کرتے ہیں، اپنے حوالے، اپنے ملک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی. افسوس ہے کہ جب ہوا چلے، معزز سامعین کرام، اپنے دیے کو شیشہ رکھنا ہوتا ہے، ہوا کو کوئی نہیں روک سکتا. تو جب ہوا کے روکنے میں بندہ لگا رہے تو دیا بجھ جاتا. تو دشمن سے یہ توقع رکھنا کہ وہ دشمنی نہ کرے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. تدبیر اپنے تحفظ کی کرنی چاہیے. بے شمار غلطیاں ہیں ہمارے اندر، بے شمار مسائل ہیں، بے شمار جو قوانین ہیں ان کے اطلاق کے مسائل ہیں، قوانین کے مسائل ہیں، مساوات میں بے شمار مسائل، بے شمار بات. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بے شمار وہ قوتیں جو اس وطن عزیز کو اچھا نہیں جانتی، اسے اسلامی حوالے سے پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، مسلمانوں کو عملی زندگی میں ایک باعمل مسلمان ہونے کی صورت میں نہیں دیکھ سکتی، تو وہ قوتیں بھی ہمارے مسائل میں اضافے کا سبب ہوتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے مسائل میں ہماری نالائکی بھی بے شمار ہے، اور اس نالائکی سے بڑھ کر یہ جو ہے نا پس پردہ معاملات جو ہمارے نفاق کے لیے اور ہمارے مسائل کے لیے حرکت کرتے ہیں اس سے زیادہ ہیں. اب ہم آپس میں لڑتے رہیں تو ہماری مرضی، لیکن اپنے دیے کو اپنے چراغ کو اگر ہم شیشہ رکھ لیں تو پھر ہوا نہیں آندھی چلتی رہے وہ دیا جلتا رہے. لیکن اگر ہم صرف ہوا کے آگے ہاتھ رکھتے رہیں اور اس طرف لڑتے رہیں اور اپنے دیے کا خیال نہ رکھیں تو کوئی معمولی سا جھونکا جو ہوا کا ہے نا وہ بھی چراغ پہ جاتا ہے. اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائی رکھے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، فرمایا بلا شبہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگانے کا کہتا ہے جو تم جانتے بھی نہیں. قرآن کریم مزید جو ہے وہ تنبیہ ارشاد فرما رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے کہ اس کے راستے پر جب چلو گے تو کیا ہوگا، بلا شبہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے، یعنی وہ تمہیں برائی کی طرف لے جائے گا. اگر تم مزدوری کر رہے ہو تو تم اس میں کوتاہی کا سوچو گے، کوتاہی کرو گے، ایک برا عمل ہے. اور جب برائی کر لو گے تو پھر وہ تمہیں بے حیائی کی طرف لے جائے گا، یعنی برائی کو برا بھی نہ جانو گے، بے حیائی کی طرف برائی میں مزید بڑھتے چلے جاؤ گے. اور بات رکتی نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا جی خیر ہے یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے صغیرہ ہے، لیکن صغیرہ جمع کرتے جاؤ تو آخر میں پھر کبیرہ تک پہنچا دیتے ہیں. کشتی میں ایک ایک کنکر رکھتے ہو کہو چاہیے تو جی ایک کنکر ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنا حجم بڑھ جائے گا کہ وہ کنکر کشتی کو ڈبو دیں گے، تو وہ بس نہیں کرتا موزی، وہ اپنی پوری کوشش کرتا رہے گا تمہارے ساتھ. تو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ وہ تمہیں برائی کیا مشورہ دیتا ہے، ترغیب برائی کی دیتا ہے کہ وہ برائی میں تمہیں ڈبوائے. اور بے حیائی یعنی جب برا عمل کرتے ہو تو پھر آہستہ آہستہ وہ برائی تمہیں بے حیا کر دے گی، وہ بے حیائی تمہیں پھر برائی کو برا جو سمجھنا ہے اس سے بھی آگے لے جائے گی، تو برائی کا پھر برا کوئی نہیں سمجھ. کتنی ہی باتیں معاشرے کی آوازیں باتیں واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں یا جن لوگوں کی روش برائی کی ہے ان محافل میں تذکرہ جو ہے اس برائی کے حوالے سے اپنی تعریف میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر قاتل ہیں تو وہ کتنے قتل میں نے کیے، یہ سے وہ اپنی بڑائی تصور کر رہے ہیں. ڈکیت ہے تو کتنے ڈاکے میں نے مارے، اغوا کر رہا ہے تو کتنے اغوا میں نے کیے، چور ہے تو کتنی چوریاں میں نے کی، اسے فخر سے بیان کیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ اب وہ برائی سے آگے بے حیائی میں داخل ہو گیا مزاج، تو اس لیے برائی بھی اسے اچھی لگ رہی ہے. کہیں غلطی ہونا اور اس غلطی کا احساس ہونا تو سمجھ آتا ہے کہ ابھی ایسی کیفیت اور حال ہے کہ اس برائی کی کڑواہٹ محسوس ہے. بندہ جب بیمار ہوتا ہے مدد سامعین کرام تو بخار میں منہ کا ذائقہ ایسا خراب ہوتا ہے کہ اسے میٹھا کھلایا جائے نا تو وہ کہتا ہے یہ کڑوا ہے، حالاں کھا میٹھا رہا ہے لیکن اس کی کیفیت ایسے ہے کہ اسے وہ کڑوا لگتا ہے، سبب بیماری ہے. اسی طرح جب اچھائی اچھی نہ لگ رہی ہو اور برائی اچھی لگ رہی ہو تو اس کا سبب اپنا کردار ہے، جس نے جو بیماری ایسی پیدا ہوئی کہ مٹھاس جو ہے وہ محسوس نہیں ہو رہی بلکہ میٹھا بھی کڑوا لگ رہا ہے، تو پھر وہ اپنی برائیوں میں اپنی تعریف ڈھونڈتے ہیں. تو جب بندہ اس درجے کو پہنچ جائے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے ذمہ ایسے باتیں لگانے کا کہتا ہے تو تم جانتے بھی نہیں، اور بات رکتی نہیں، پھر وہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. وہ ایسی باتیں ایسے شکوک ایسے ابہام پھر پیدا کرتا ہے کہ بندہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. ایک عام سا فقرہ لیکن کیسا 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 سخت جملہ ہے اور کیسا کیسی بری بات ہے کہ جی اگلا جہان کس نے دیکھا, سننے میں آتا ہے جب قبر میں جائیں گے تو دیکھیں گے. اور یہ ایسے کفریہ فکرے ہیں, کیا جو کچھ قبر میں ہونا ہے اللہ اور اس کے حبیب نے نہیں بتا؟ کیا اگلے جہان کی خبر, یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہو, تمہیں نہیں اس در سے سمجھ آئی کہ قیامت قائم ہوگی, تمہارا حساب کتاب ہوگا, ہر مخلوق حاضر ہوگی. پھر کہتے ہو جائیں گے تو دیکھا, تم ہو کیا, تمہاری حیثیت کیا, جائیں گے تو دیکھا جائے گا. یہاں جہاں رہ رہے ہو کون سی تم زیر و بم دنیا میں پیدا کر رہے ہو, جاؤں گا تو دیکھیں گے. تو یہ کفریہ فکریں ہیں معزز سامعین کرام. اب یہ فکریں زبان سے کیوں ادا ہو رہے ہیں, یہ کیوں سوچوں میں پیدا ہو رہے ہیں, سمجھ آتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا بے حیائی کا, اس پر پہنچ چکے ہیں تو ہم یہ فکریں ادا کر. اگر بات اس دوسرے درجے سے پہلے پر ہوتی تو ہمیں احساس ہوتا کہ میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں, میں نے زیادتی کی ہے, میں توبہ کی طرف آ. اب کہاں یہ بات لے گئی, لیکن اسے واپس لے جاؤ اس آیہ کریمہ کے جو پچھلی آیہ کریمہ کا جو ابتدا ہے وہاں سے لے جاؤ تو سمجھے گی کہ حلال اور پاکیزہ چیز کا کھانا ایسا اثر پیدا کرتا ہے جو برائی اور اچھائی میں تمیز دے دے. وہ جو ذائقہ نہیں ہے منہ کا کڑوا بخار کے ساتھ, وہ نتیجہ ہے نا. اسی طرح حلال ہو اور پاکیزہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ برائی جو ہے وہ کڑوی ہوگی, بجائے برائی سے آگے بے حیائی اور شان اللہ کی شان میں جو اعتراض ہیں وہاں جانے کے معافی کی طلب پیدا ہوگی, احساس ندامت ہوگا میں نے غلط کیا ہے. اور یہ جو انہو لکم عدو مبین, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. حدیث شریف میں آتا ہے معزز سامعین کرام کہ پانی پر وہ اپنا تخت لگائے یہ مردود بیٹھا, مختلف شیاطین, چونکہ بنیادی طور پر شیطان جو ہے یہ جنات میں سے ہے اور جنات کی عمریں طویل ہیں, پھر اسے جو فرصت قیام قیامت تک کی اللہ کریم نے دی اس سے اس کی اولاد کی عمریں مزید طویل ہو, تو بے شمار مخلوق جو ہے جنات کی, غیر مری مخلوق ہے تو بے شمار مخلوق ہے, انسان سے کئی ہزار سال پہلے جنات جو ہیں وہ دنیا پر بسے. حدیث شریف میں ملتا ہے کہ انسان کو دنیا پہ بسانے میں سے پہلے انہیں پہاڑوں کی طرف جو ہے وہ ہٹا دیا گیا, ان کی جگہ خالی ہوئی انسانوں کے لیے. تو پہلے بھی ہیں, عمریں بھی طویل ہیں, تو عدد میں پھر یہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں. تو یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پانی پر, بعض روایات سمندر بھی بیان فرماتی ہیں, پانی پر یہ اپنا تخت لگائے بیٹھا اور وہاں سے یہ اپنے جو ہیں شیطان انہیں مخلوق کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا رہتا. تو اس حدیث شریف میں ایک بات بیان فرمائی گئی کہ اس کے پاس وہ پلٹتے ہیں اور اپنی کارگزاری سناتے ہیں, میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا, تو وہ ہاں ٹھیک ہے تم نے کچھ نہیں کیا, تمہارا عمل ایسا نہیں تھا جس سے مجھے بہت خوشی ہو. تو پھر فرمایا جا کہ ایک ایسا شیطان جو اس کے پاس آئے گا وہ کہے گا میں نے میاں بیوی میں دوری کرا دی, وہ بہت خوش ہوگا کہ آؤ میرے قریب بیٹھو, تم میرے قرب میں رہو, مقربین میں ہو, تم نے بڑا کمال کیا. اب بنیادی جز ہے میاں بیوی, انسانی حیات میں یہ جو نسل انسانی ہے اس میں بنیادی اکائی جو ہے وہ میاں بیوی ہے. تو اس نے جب میاں بیوی میں جائے, جسے قرآن کریم بیان فرماتا ہے بیوی کا ہونا کہ تسکین کا سبب ہے, تو اس بنیادی جز میں جب فطور اس نے پیدا کیا تو اس نے کہا تو انہیں کمال کر دیا. تو معزز سامعین کرام, اللہ کریم ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائی رکھے. کبھی جب یہ ایسے خیالات ہیں تو قرآن کریم میں کہ کوئی برا خیال آئے تو اللہ کریم کی حفاظت مانگنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو تعوذ پڑھ لیا جائے تو حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے. پھر قرآن کریم غلط خیال کے حوالے سے، اسی جو شیطانی خیالات برائی کے ہیں اس کے حوالے سے فرماتا ہے کہ اللہ کی یاد کے اس قلب کو جو اللہ کی یاد سے کوشش کیا جائے کہ کچھ نہ ہو تو دو چار سانسیں اللہ کے نام کی لے لی جائیں، اللہ اللہ کر لی جائے، تو وہ پھر خیال چھٹ جاتا ہے اور وہ سیدھا راستہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ قرآن کریم رہنمائی فرماتا ہے. اللہ کریم میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.